الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی نشست میں حرمت ملکیت کا موضوع زیر بحث تھا، یعنی اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کی جان اور اس کی آبرو کی حرمت قائم کی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے مال کی حرمت بھی قائم کی ہے. یعنی ان تینوں میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی عزت نفس کو اگر کوئی مجروح کرتا ہے یا اس کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی درجے کا جرم ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کی جان لے لے. اور جس طرح کسی کی جان لینا ایک بڑا جرم ہے، یعنی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بن قتل نفسا بغیر نفس و فساد فلر فکانما قتل الناس جمیع، یعنی وہ شخص پوری انسانیت کا قاتل ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کے مال کی طرف دسترازی کرتا ہے تو وہ بھی اسی درجے کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. مال کی اگر یہ حرمت ہے تو اس سے ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو ہم نے پچھلی نشست میں موضوع بنایا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ مجھے کسی کا مال لینے کا حق نہیں ہے، زید بکر کو کسی کے مال لینے کا حق نہیں ہے، تو پھر یہ حق کسی ریاست یا کسی حکومت کو کیسے حاصل ہو جائے گا کہ وہ میرے کمائے ہوئے مال میں بالجبر آ کے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے. یہ اگر اس کو حق نہیں ہے تو پھر ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظم اجتماعی کے اخراجات کیسے چلائے جائیں. دنیا جب سے بنی ہے تو انسان بہت ابتدائی دور میں تو ہو سکتا ہے کہ جنگلوں میں انفرادی زندگی بسر کر لیتا ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمدن کو وجود پذیر کرنے کی طرف بڑھا ہے. اور تمدن کے وجود پذیر ہو جانے کے بعد، جس طرح کہ ہم قانون سیاست میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کرے. اجتماعی نظم خواہ قبائلی سطح پہ پیدا کیا جائے یا اس سے آگے بڑھ کر ریاست کی سطح پہ پیدا کیا جائے، اس کے اخراجات کو چلانے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اصول یہ ہو کہ اس مقصد کے لیے اپیل کی جائے گی، بہت سے ادارے ہیں، بہت سی اجتماعیتیں ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سی این جی اوز ہیں، وہ اسی اصول پر چل رہی ہیں. یعنی وہ اپنے اخراجات کے لیے لوگوں سے اپیل کرتی ہیں اور لوگ جو ان کو دیتے ہیں ان کے حساب سے وہ معاملہ چلاتے رہتے ہیں. لیکن کیا ریاست بھی اس طرح چلائی جا سکتی ہے؟ نظم اجتماعی بھی اس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب انسانی تجربے نے نفی میں دیا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ عائد کرنا پڑے گا. یہ حق کس کو ہے؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس سوال کو اب لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ ایک نہایت غیر معمولی سوال ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر اس نوعیت کا کوئی ٹیکس عائد کرنے کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے، یعنی جس طرح ایک جانور کی جان لینے کے لیے بھی اذن الہی چاہیے، تو اس کے لیے بھی خدا کا اذن چاہیے. آپ اس کے اندر گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ انسانی حقوق کی حفاظت کا اس سے آخری درجہ کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی جان اور آبرو وہ تو ہے ہی، انسان کا مال بھی اس درجے حرمت رکھتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہ اصول بیان کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر ان الفاظ میں بیان کیا کہ انا دماغکم و اموالکم و اراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم حاضہ فی شہرکم حاضہ فی بلدکم حاضہ. یعنی جو اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے جس میں بیت اللہ واقع ہے، اس کے برابر قرار دے دیا. مذہبی لحاظ سے اس سے بڑی کوئی حرمت نہیں ہو سکتی، بڑی کوئی عزت کی جگہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا گھر ہے تو وہی حیثیت اس کو دے دی. ہمارے ہاں پچھلی صدی میں چونکہ کمیونزم کے فلسفے کا بڑا غلبہ رہا، تو اس میں یہ سوال اس سے بھی آگے بڑھ کر پیدا ہوا کہ لوگوں کی ملکیتوں کو کیا اجتماعی نظم اپنے قبضے میں لے سکتا ہے؟ لوگوں کی جائز ملکیتوں کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی مال جائز طریقے سے کمایا ہے، ناجائز مال ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر کسی جرم کی وجہ سے کوئی تاوان عائد ہو گیا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں رہا، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. لیکن عام حالات میں جو حرمت جان کو حاصل ہے وہی حرمت مال کو حاصل ہے. اب یہ سوال اگر آپ کریں گے تو اس پہ بحث کر لیں گے کہ جو ہمارے ہاں بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ پھر جاگیرداری نظام کا کیا بنے گا، یعنی اس کے اندر جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اور جاگیرداری نظام میں لوگوں کی ملکیتیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں وہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن اصول کی حیثیت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کا موقف ہے. اور اس طرح اس نے ٹیکس لگانے کے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل کر دیا، یعنی نہ وہ کسی خاندان کا استحقاق ہے، نہ بادشاہ کا استحقاق ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، اس لیے کہ پھر اس پر حدود کو عائد کون کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا. ایک بار لوگوں کا مال بالجبر لینے کا حق آپ دے دیں تو اس کے اوپر کون قدم لگائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا، پہلی بات. دوسری یہ کہ اس متعین کرنے سے جو چیزیں حاصل ہوئیں، یعنی ایک تو حرمت قائم ہوئی، دوسرے یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے ذریعے سے معیشت کو درہم برہم کرنے کے جو اختیارات حکومت کے پاس تھے محدود ہو گئے. اچھا، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال کے اپنے اخراجات بڑھانے کے معاملات میں بھی قدغن لگ گئی، اور اب اگر کوئی ضرورت رہ گئی ہے باقی جو اس سے پوری نہیں ہو رہی تو سوائے اپیل کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، اور اپیل ہوتی ہی اس وقت کامیاب ہے جب آپ کی ساکھ درست. یعنی اس طریقے سے گویا ایک پورا کا پورا نظم وجود میں آ گیا جو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرے گا. تو اس پر ہم نے اس بحث کو ختم کیا تھا، اس کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے. اس سے واضح ہے کہ اس آیت کی روح سے اسلامی ریاست زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے، اپنے مسلمان شہریوں پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتی. یہ دین کا قطعی حکم ہے جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف یہ کہ عوام اور حکومت کے مابین مالی معاملات سے متعلق ہر کشمکش کا خاتمہ کرتا، بلکہ حکومتوں کے لیے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا کر قومی معیشت میں عدم توازن پیدا کر دینے کا ہر امکان بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. تو حکومت کے لیے اب جو کچھ اس نے کرنا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ زکوٰۃ لے گی. زکوٰۃ کی میں نے بڑی تفصیل سے وضاحت اس سے پہلے کر دی تھی کہ اس میں جو ہمارے ہاں تصور ہے اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے قرآن مجید میں. یعنی قرآن مجید میں یا سنت میں جو زکوٰۃ کا مقام ہے اور جو اس کی شرح انبیاء علیہ السلام نے متعین کر دی ہیں، ان میں یہ غلط فہمی ہے بالکل کہ وہ بس 2.5% ہوتی ہے. وہ مال میں 2.5% ہے، وہ پیداوار میں 10%, 5% اور 20% تک ہے. اور کس کس طرح عائد ہوتی ہے اس سے ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں. تو ایک چیز یہ. اب ایک دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے قومی شعبہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ کشمکش بھی پیدا ہوئی اور ابھی تک باقی ہے کہ معیشت میں حکومت کیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. ایک ماڈل یہ ہے کہ نہیں، اس میں کسی درجے میں بھی حکومت کو دخل نہیں دینا چاہیے. دوسرا نقطہ نظر وہ تھا جس کا حال ہی میں دنیا میں ڈراپ سین ہوا ہے کہ سب کچھ نظم اجتماعی کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بغیر لوگوں کو انصاف فراہم نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے بغیر دولت کی نہ منصفانہ تقسیم ہو سکتی ہے نہ لوگوں میں انصاف قائم کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کا نقطہ نظر بالکل اس کے بین ہے. وہ کیا نقطہ نظر ہے؟ تو اب ہم اس باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، قومی شعبہ. اس میں جو قرآن مجید کی آیت سر عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا فللہ وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے جو کچھ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے وہ اللہ، اس کے پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے. یہ سورہ حشر میں ہے، اور سورہ حشر قرآن مجید کی 59 سورہ ہے، یہ اس کی 7 آیت ہے. اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ کیا پیدا ہوا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پہلے مرحلے میں تو مدینے میں جب ریاست قائم ہوئی تو چند کلومیٹر میں تھی، پھر اس کے بعد وہ چند 100 تک چلی گئی، اور گرد و پیش میں کوئی بڑے اموال املاک بھی نہیں تھے، اور وہ اموال و املاک اگر تھے تو لوگوں کی ذاتی ملکیت تھے. تو اس وقت تک تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا. جب خیبر فتح ہوا اور
بہت سے اموال اور املاک اس علاقے کے حکومت کی ملکیت میں آ گئے. یعنی اس زمانے کے بین الاقوامی قانون کے مطابق جب آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے تو اس کے اموال املاک سب سرکاری ملکیت ہو جاتے تھے, یہی اس زمانے کا قانون تھا. تو یہ سب کے سب ریاست کی ملکیت میں آ گئے. ریاست کی ملکیت میں آ گئے تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان اموال و املاک کے بارے میں کیا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک طریقہ اختیار کیا اور اس کے بارے میں ہدایات دی کچھ. اس موقع کے اوپر بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا, اور پھر اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا جبکہ فتوحات کا ایک سیل رواں امٹ پڑا اور سواد عراق اور شام کی زرخیز زمینیں, یعنی جو لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں, وہ فتح ہو گئے. یعنی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کہ آپ اس کا آج اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کو دلچسپی ہو علمی طریقے سے اس کو سمجھنے کی اور کتاب الخراج میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان زمینوں کی آمدنی کیا تھی اس وقت, حیران رہ جاتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ دجلہ و فرات کی وادی کی زمینیں معمولی نہیں ہیں, بہت بڑے پیمانے کے اوپر بہت سی زمین ریاست کے قبضے میں آ گئی. اب جس طریقے سے اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ریاست کی ملکیت ہو جاتی تھی, اسی طرح سے عام طریقہ یہی تھا کہ پھر وہ جو لوگ فتح کرتے تھے لشکر کے لوگ ان میں تقسیم کر دی جاتی تھی. یعنی مال غنیمت کے بارے میں جو اس زمانے کا طریقہ تھا, کیونکہ فوجیں باقاعدہ نہیں ہوتی تھی, ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہوتی تھی, ان کی ذمہ داری بھی حکومت پہ نہیں ہوتی تھی. عام طور پہ جنگ کرنے کا موقع آتا, لوگ آتے اپنا ہی اسلحہ لاتے, اپنے ہی گھوڑے لاتے, اپنے ہی اونٹ لاتے, سامان جنگ کا بھی خود بندوبست کرتے, فتح ہوتی تو پھر اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ ان کو مال غنیمت دے دیا جاتا تھا. تو مال غنیمت کا معاملہ تو ایک الگ تھا, یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر اتنی املاک فتح ہو گئی, ریاست کی ملکیت میں آ گئی کہ اب فوج نے مطالبہ کرنا شروع کیا. یعنی جن لوگوں نے فتح کیا تھا انہوں نے عام طریقے کے مطابق یہ کہا کہ یہ تقسیم کر دی جائے ہمارے درمیان میں. اسی پر وہ مشہور شورا ہوئی ہے جس کا ذکر ہم قانون سیاست میں پڑھ چکے ہیں, کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ میں یہ تقسیم نہیں کر رہا. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ تقسیم نہیں کر رہا تو بہت سے لوگوں نے سخت اختلاف کیا ان سے, انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حق ہے اس کا, آپ کیوں تقسیم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے اور میری رائے کچھ دلائل ہیں. وہ انہوں نے انفرادی طور پر لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن بات نہیں مانی لوگوں نے. ذمہ دار لیڈروں نے جو اس وقت تھے ان سے شدید اختلاف کیا. تو پھر آپ سمجھیں کہ آج کل جیسے پارلیمنٹ کا اجلاس آپ بلاتے ہیں تو شورا کا اجلاس بلایا گیا جس میں متناسب نمائندگی کے طریقے پر مختلف قبیلوں کے لوگ شریک ہوئے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں خمسۃ من الاوس و خمسۃ من الخزرج کا طریقہ اختیار کیا گیا, یعنی انصار میں سے پانچ اوس میں بلائے گئے, پانچ خزرج میں سے بلائے گئے. تو اس طریقے سے ایک شورا منعقد ہوئی جو چھ دن تک بیٹھی رہی اور جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا. اس کی تفصیلات بھی کچھ زیر بحث آ چکی ہیں قانون سیاست میں, کہ سیدنا عمر نے اس میں ایک تقریر کی اور تقریر کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف رائے دی ہے اور میں تم میں سے کا ایک آدمی ہوں, مجھے کوئی ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے, مسئلہ میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا, دلائل دوں گا میں. اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے دلائل بیان کیے. تو بڑی بحث کے بعد چھ دن کے بعد فیصلہ ان کی رائے کے حق میں ہو گیا. یعنی یہ طے پا گیا کہ یہ زمینیں سرکاری ملکیت ہیں اور انہیں لشکر میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی یعنی یہ تاریخ انسانی کا ایک بڑا فیصلہ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ زمینیں اس وقت کے یعنی کل تعداد کیا تھی ان میں تقسیم کر دی جاتی تو کتنی بڑی جاگیرداریاں وجود میں آتی, اس کا آج اندازہ نہیں کر سکتے آپ. یعنی جو یورپ کا فیوڈل سسٹم ہے جس سے انہوں نے نجات حاصل کی ہے اس کا ہمارے ہاں کوئی تصور ہی اس دن ختم ہو گیا جس دن سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کر دیا. تو وہ ساری کی ساری زمین ان کے فیصلے کی روح سے سرکاری ملکیت میں لے لی گئی. اب سرکاری ملکیت میں لے لینے کے بعد اس کا نظم و نسق انہوں نے کیسے چلایا وہ آگے زیر بحث آئے گا, لیکن جس آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جس کے تحت میری یہ رائے ہے وہی آیت سورہ حشر کی, یعنی اسی آیت کو انہوں نے پڑھا اور یہ کہا کہ میرے نزدیک یہ آیت مجھے یہ بتا رہی ہے. اگرچہ ان کی بات اس آیت کے حوالے سے جس طرح کے استدلال کے طریقے پہ بیان کی گئی ہے وہ بڑی مسخ ہو گئی ہے, لیکن اب آپ دیکھ لیں گے کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جس طرح کہ میں نے اس کو سمجھا ہے. اس آیت کو آپ دیکھیے, میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اسے سورہ حشر میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں جب لوگوں نے ان اموال زمینوں اور جائیدادوں کے بارے میں جو دشمن سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی تھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان میں تقسیم کر دی جائے. یعنی یہ جو حضرت عمر نے اطلاق کیا اس کا وہ تو بعد میں کیا, مسئلہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب جنگ کے بغیر کچھ جائیدادیں حاصل ہوئیں اور جب وہ قبضے میں آ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضور کے ہین حیات, تو اس وقت بھی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جیسے مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے یہ بھی تقسیم کر دی جائے. تو قرآن نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, یعنی سیدنا عمر نے تو ماننے سے اس آیت کی روشنی میں بعد میں انکار کیا, اور اس کا اطلاق جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اموال و املاک پر بھی کر دیا. لیکن جب مسئلہ پیش آیا تھا تو مسئلہ یہ تھا, اور فرمایا کیا کہا قرآن نے, قرآن نے یہ کہا کہ انہیں نجی ملکیت میں دینے کے بجائے دین و ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء و مساکین کی مدد اور کفالت کے لیے وقف رہنا چاہیے. اب اصل آیت کو دیکھیے کیا ہے, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى, یعنی یہ جو بستیاں فتح ہوئی ہیں اور اس میں جو کچھ اللہ نے ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا ہے, یعنی کیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جو اقدام کیا گیا اس کے نتیجے میں فتوحات ہو گئی ہیں, اور اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ یہ بڑی بڑی زمینیں, خاص طور پر اس کا خیبر فتح ہوا ہے اور اس میں بڑے باغات بھی تھے اور بہت سی زمینیں تھیں, یہ لوٹایا ہے. فرمایا ہے کیا کیا جائے اس کے بارے میں, یہ اللہ اس کے پیغمبر, پیغمبر کے اقربا اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا, یعنی گویا قومی ملکیت میں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے, تو آپ کے اخراجات بھی اسی سے پورے کیے جائیں گے. یہ وہی مسئلہ ہے جو بعد میں ایک بڑے تنازع کا باعث بنا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے اموال و املاک کو تقسیم جب کیا ہے تو اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور خاندان کے اخراجات کے لیے, جن کی آپ کے اوپر ذمہ داری تھی, اس کے لیے ایک باغ جس کو باغ صدق کہتے تھے وہ خاص کر لیا تھا, اور اس میں حضور اپنے اخراجات بھی چلاتے تھے اور اپنے خاندان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے. تو یہی باغ ہے کہ جس باغ کا مسئلہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر پیدا ہو گیا, یعنی بتایا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اور بعض اور لوگوں نے اس کا مطالبہ کر دیا کہ یہ, یا سیدنا علی نے مطالبہ کیا کہ یہ اصل میں میراث کے طور پر تقسیم ہونا چاہیے. تو پھر ایک نیا مسئلہ, یعنی ایک مسئلہ وہ تھا جو سواد عراق و شام کی زمینوں کے زمین میں پیدا ہوا تھا, ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا باغ فدق اب کس کے پاس جائے گا. تو صحابہ کرام نے اس میں بھی, یعنی خلفائے راشدین نے ایک فیصلہ کیا ہے اس معاملے میں بھی, اس فیصلے کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے اصول کو کیسے پھر اپلائی کیا ہے, لیکن یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہی زمینیں ہیں اور وہی اموال و املاک ہیں. تو ان اموال و املاک کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلی بات یہ کہی کہ وہ اللہ اس کے پیغمبر, پیغمبر کے اقربا اللہ کے لیے خاص رہے گا, مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی ضرورتوں کے لیے خاص رہے گا, جو اجتماعی ضرورتیں ہیں ریاست کی, ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کھانا پینا نہیں ہے. اچھا, پیغمبر کو اپنی بہرحال ضرورتیں پوری کرنی ہیں, اس لیے کہ ان کو نظم حکومت بھی چلانا ہے اور ان کے اقربا کی کچھ ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر ہیں. یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا, یعنی اس کے بعد دینی ضرورتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست کا نظم چلا رہے ہیں ان کی ضرورتیں, اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کی, مطلب یہ کہ پھر ضرورت مندوں کی, جو بھی وہ کم و بیش پھر وہی بات آ گئی ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف میں بیان ہوئی ہے, یعنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ خاص رہے گا, یعنی اس مال پر کسی کا انفرادی حق نہیں ہوگا. اچھا, اگر بات اتنی سی ہوتی تو معاملہ یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے, ایک خاص مال کے بارے میں اس وقت کی وقتی ضرورت کے تحت ایک فیصلہ کر دیا گیا. نہیں, آگے مزید قرآن کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کئی لا یقون دولتم بین الگنی آئے من کو, اگر سرکاری ملکیت کے اندر یہ اموال نجی ملکیت میں دے دیے گئے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. مزید جانتے ہیں کیا بیان کیا ہے, دولت تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش کرتی رہے گی. کیسے بھائی, یعنی کس طرح گردش کرتی رہے گی؟ دیکھیے نا, لشکر نے حملہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے, اس میں کنگلے بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, وہ سارے دولت مند نہیں ہیں, ان میں چند دولت مند ہیں. جو لوگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں ان کے لیے تو روٹی کا بندوبست کرنا مشکل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اموال و املاک سرکاری ملکیت میں رہیں گے. کیوں سرکاری ملکیت میں رکھے جائیں گے؟ کہلا یکون دولتم بین لگنی آئے منکم, تاکہ یہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرنے لگ جائے. جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ سمجھاتا ہوں. یعنی ہم اس سے پہلے جو باب پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھا, حرمت ملکیت کا باب. حرمت ملکیت کا باب یہ کہتا ہے کہ آدمی نے جو کچھ اپنی محنت سے کمایا ہے یا جائز طریقوں سے حاصل کیا ہے اس کے خلاف کوئی تعدی کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی، نہ فرد کر سکتا ہے نہ حکومت کر سکتی. تو اس کا مطلب ہوا کہ نجی ملکیت نجی کاروبار کو ایک الہی تحفظ حاصل ہو گیا نا اس کے نتیجے میں. یعنی آپ اب کچھ کمائیں گے، اب آپ کے کاروبار بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کے مال کی حرمت قائم کر دی گئی کہ اس میں سوائے اس ٹیکس کے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کر دیا کچھ لیا نہیں جا سکتا آپ سے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجی کاروبار کو دو تحفظ حاصل ہو گئے. ایک یہ کہ کوئی اس کی طرف بیلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی حکومت آپ سے سوائے اس کے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا گیا ہو اور اس کا کوئی تاوان یا کوئی پاداش اس کی عائد کرنا چاہتی ہو، آپ سے کچھ لے نہیں سکتی. جو کچھ لے سکتی ہے وہ متعین ٹیکس ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تو اس کو بھی اوپر نیچے کر کے آپ کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجی کاروبار کے کرنے پھلنے پھولنے کے لیے جو آخری درجے کی آزادی جو سرمایہ داری نظام بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ تو ٹیکسیشن کا اختیار رکھتا ہے اور آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور اوپر نیچے بھی کرتا ہے، اس کی شرح بھی خود طے کرتا ہے، اس کے حدود کی حدود بھی خود طے کرتا ہے، ابدی طور پر طے کر کے یہ بتا دیا گیا تو غیر معمولی تحفظ حاصل ہو گیا. اس غیر معمولی تحفظ کی ضرورت ہے انسانیت کو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ انسینٹو ختم ہو جاتا ہے جو معیشت کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے. وہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب آپ ایک مرتبہ مثال کے طور پر ساری قوم کو 5,000 تقسیم کر دے روپیہ ایک بار. قدرت نے جو نظم دنیا میں رکھا ہے، انسانوں کی صلاحیت کا فرق، ان کے کام کرنے کے رجحانات کا فرق، اور خدا کا جو پیچھے آزمائش کے لیے ہاتھ ہے اس کا فرق، یہ سب مل کے کیا کرتے ہیں؟ دولت اس انفرادی عمل کے نتیجے میں چند خاندانوں، چند کمپنیوں، چند بڑے اداروں میں سمٹنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ روکا ہی نہیں جا سکتا، نہیں روک سکتے آپ. یعنی اس کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھ لیجئے. 10 بھائی کسی باپ کے ہوں اور آپ نہایت انصاف کے ساتھ اس کی جائیداد کو 10,000 روپیہ برابر تقسیم کر کے آؤ جب زندگی میں داخل ہو جاؤ، چند سالوں کے بعد وہ کچھ کے پاس سے بڑھ جائے گی، نہیں روکا جا سکتا. تو اگر یہ اموال و املاک ان کنگلے کمزور کچھ نہ رکھنے والے افراد میں بھی بانٹ دیے جاتے تو انہوں نے بک کے اگنیا ہی میں چلے جانا تھا، نہیں رک سکتے تھے، رک نہیں سکتے. یعنی دولت دولت کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے، سرمایہ سرمایہ کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، جو جی چاہے کر لیں، جو قانون چاہے بنا لیں، جو ضابطہ چاہے قائم کر لیں، یعنی اس نے پھر سمٹنا شروع کر دینا ہے. تو جس طریقے سے انسان کے اندر معیشت کا انسینٹو قائم رکھنے کے لیے اور معیشت کو سالے بنیادوں پر چلانے کے لیے اور فطرت کے نظام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے اور ان کے مال کی حرمت قائم رکھی جائے، اسی طرح اس سے پیدا ہونے والے مسئلے پر بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ غریب کدھر جائے گا. میں یہ بات، یعنی آپ ایک مرتبہ ساری دولت ملک کی اکٹھی کریں اور مساوات قائم کر کے برابر برابر تقسیم کر دیں، اس کے بعد لوگوں کو آزادانہ کام کرنے دیں، تو کیا ہوگا؟ یعنی دولت لازمن اغنیا میں گردش کرے گی. یعنی اس کو جیسے ہی آپ آزادانہ کام کرنے دیں گے تو سرمایہ پہلے کچھ جگہوں پہ ارتکاز کرے گا، پھر وہ جب ارتکاز کرے گا تو بڑی طاقت بنے گا، جب وہ بڑی طاقت بنے گا تو انسانی ذہانت ساتھ شامل ہو کے دوسروں کا سرمایہ کھینچنا شروع کرے گی. آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی یہاں ہمارے ملک میں ملٹی نیشنل کمپنی بڑی آ جاتی، چھوٹا کاروبار کو کھانا شروع کر دے گی. یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی، زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس چھوٹی سی آیت میں بیان کی ہے. یعنی اگر یہ جو سرکاری ملکیت میں اس وقت زمین آ گئی ہے، یہ باغات آ گئے ہیں، یہ زرعی راج، اس وقت سب سے بڑی دولت یہی تھی، فیکٹریاں اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. یہ جو ایک اتنی عظیم دولت آ گئی ہے، فرمایا کہ اگر یہ دے دی گئی نجی ملکیت میں دے دی گئی تو نتیجہ نکلے گا ایک، اور وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اگنیا میں گردش کرے گی. اس وقت غریب ہیں جن کو دی جا رہی ہے، یہ اس نتیجے تک لازمن پہنچ جائے، اس کو نہیں روکا جا سکتا. تو فرمایا کہ پھر مت دو ان کو، اپنے نجی کاروبار کرنے دو. سرکاری ملکیت کی جو چیزیں ہیں یہ خاص کر لی جائیں. کس لیے؟ تاکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسٹیٹ کے پاس ایک مد موجود رہے یعنی اخراجات کرنے کی، اور غریبوں اور مسکینوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی سرمایہ موجود رہے. یعنی یہ ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ نجی ملکیت جن کی ہے ان کی ہے، جو کسی نے جائز طریقے سے کمایا اس کا ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اس کو کوئی شخص اس سے چھیننے کا حق نہیں رکھتا، اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ حرام حلال جائز ناجائز کے اخلاقی اصولوں پر ہوگا، کوئی مداخلت اگر کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس پر جو آخری درجے کے لیے کوئی اختیار ہو سکتا تھا وہ ریاست کے پاس ٹیکسیشن کا اختیار تھا، وہ بھی محدود کر دیا گیا. یہ مکمل تحفظ ہے نجی کاروبار کو، نجی ملکیت کو مکمل تحفظ ہے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ اگر کچھ سرکاری ملکیت میں آ گیا ہے تو یہ ادھر نہیں جانے دینا، اس کا نظم نسقب ہم خود چلائیں گے، اور تاکہ یہ اس سے مقصد پورا ہوتا رہے. تو یہ مطلب ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے کہلا یکونہ دولتم بین الاغنیاء کو اس معنی میں لے لیا کہ یہ اصل میں اسلام ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ دولت کو اغنیاء میں گردش نہیں کرنا چاہیے، یہ اصول بیان کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے طریقے اختیار کیے جائیں، یہ قرآن نے یہاں کہا ہے، ہرگز نہیں کہا. جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ نجی ملکیت کے نتیجے میں دولت نے لازمن گردش کرنا ہے، نہیں روکا جا سکتا اسے. غریب کے لیے کیا کیا جائے یہ کیا جائے، یہ بتایا گیا. یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے. تو اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ وہ یعنی مظلوم آیات میں سے ہے کہ جو بالکل غلط سمجھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ دولت کا ارتکاز اغنیاء میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ خود ہی فرمائیں پھر جو کرنا ہے انہوں نے. جب نجی ملکیت ہوگی، جب کاروبار کے آزادانہ مواقع ہوں گے، جب لوگوں کے پاس کام کرنے کا آپ ان کو حوصلہ دیں گے، اور ٹیکسیشن کے معاملے میں بھی اس حد تک لبرل ہو جائیں گے، تو دولت نے تو جانا ہی جانا ہے اغنیاء کے پاس. یعنی پہلے مرحلے میں آپ جتنا چاہے منصفانہ طریقہ اختیار کر لیں، اس کے بعد وہ کھینچنا شروع کر دے گی، اور جب کھینچنا شروع کرے گی تو اس کے بعد سمٹنا بھی شروع ہو جائے گی. تو اس کو نہیں روکا جا سکتا. نہیں، سرکاری ملکیت کی چیزیں جو ہیں ان سے ایک متبادل نظم، ایک متبادل بندوبست سجیسٹ کیا ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا. اور کوئی طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا اس کا، کوئی نہیں ایجاد ہوا. یعنی آپ چاہیں تو اس کے اوپر بحث کر لیں، کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا. جو طریقہ اختیار کریں گے وہ معیشت کو نقصان پہنچا دے گا، جو طریقہ بھی اختیار کریں گے معیشت کو برباد کر کے رکھ دے گا، کچھ نہیں ہوگا. یہ تجربہ جو ہے یہ دنیا میں کر لیا گیا، بہت سے ملکوں میں کر لیا گیا، اور انسانیت نے اس صدی میں یہ تجربہ بہت بڑے پیمانے پر کیا. یعنی آہنی دیوار قائم کر دی گئی، اور پھر دنیا کے اندر آپ دیکھیے، ابھی پچھلے آپ نے مہینے میں پڑھا ہوگا کہ ایک مزید چین نے اقدام کیا. پہلے انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں نجی ملکیت کے اصول کو تسلیم کیا تھا، دیہات میں بھی اس کو جائز قرار دے دی، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلنا، اس نتیجے کو آپ کہیں بھی نہیں روک سکتے، اور وہ نتیجہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دیکھیے کتنی شاندار طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس وقت کچھ سرکاری ملکیت کے اموال ہے، یہ کہا کہ یہ اگر ان کو دے دیے گئے، کون ہے؟ اغنیاء نہیں ہے. اگر ان کو دے دیے گئے تو یہ نتیجے کے طور پر اغنیا میں گردش کریں گے جا کے، اور کچھ نہیں ہونا. تو اس وجہ سے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، یہی روک لو، یہاں روک لو، اور روک کر غریبوں کا بندوبست کرو. یہ گویا بات ہے جو اس میں کہی گئی ہے. تو انہیں نجی ملکیت میں دینے کے بجائے دین و ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء و مساکین کی مدد اور کفالت کے لیے وقف رہنا چاہیے، تاکہ یہ دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتی رہے، اور ان کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث اپنے آپ کو ان کے حصول کی جدوجہد میں حصہ لینے کے قابل نہیں پاتے، یا کسی وجہ سے اس میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی یہ چونکہ ہونا ہے دنیا کے اندر جو خدا کا قائم کردہ نظام ہے، تو پھر ان لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ریاست کے پاس ایک قوت ہونی چاہیے. یہ اموال، یعنی یہ جن اموال کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، یہ اموال چونکہ مسلمانوں کی کسی مدد کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے حاصل ہوئے تھے، یعنی اس میں مسلمانوں کو کوئی گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی تھی، سرنڈر کر گئیں بعض بستیاں. تو محض اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے حاصل ہوئے تھے، اس وجہ سے سب کے سب اس مقصد کے لیے خاص کیے گئے. یعنی یہ جتنا مال تھا سارے کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا. یہ دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے اس بات کو، نجی ملکیت کا مال قومی ملکیت میں نہیں لیا جا رہا، یعنی قومی ملکیت میں جو مال ہے اس کو نجی ملکیت میں دینے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے تھے۔ اچھا، جزیرہ نما عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد و قتال کی مخصوص نوعیت کے پیش نظر اس زمانے کے عام غنائم بھی اللہ اور رسولی کی ملکیت تھے، یعنی یہ تو معاملہ تھا ان اموال کا، جو عام غنیمت کا مال حاصل ہوتا تھا اس کو بھی قرآن نے سورہ انفال میں واضح کر دیا بالکل، کہ وہ بھی، یہ ہم قانون جہاد میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کے آخر میں ایک پورا باب تھا غنائم کا، تو اس میں آپ اگر ذہن میں نہ رہا ہو دوبارہ سنیے اس کو، اس میں بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ جتنے غنائم تھے ان کے بارے میں بھی قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ افراد کے نہیں ہیں، سرکاری ملکیت ہے۔ لیکن ان کے حصول میں چونکہ لوگوں نے آپ کی مدد کی تھی، یعنی تھے تو وہ سرکاری ملکیت، اللہ رسول کی ملکیت تھے، لیکن ان کے حصول میں چونکہ لوگوں نے آپ کی مدد کی تھی اور انہیں اس زمانے میں ذاتی اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ جنگ میں استعمال کرنا پڑتے تھے، یہاں تک کہ اپنے زاد راہ کا بندوبست بھی خود ہی کرنا ہوتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ یہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، یعنی اب یہ ان کا کچھ حق بنتا تھا مجاہدین کا اس میں۔ تاہم قرآن نے حکم دیا کہ ان میں سے بھی پانچواں حصہ اس مقصد کے لیے نکال لیا جائے، یعنی وہ کہا کہ ہیں سارے سرکاری ملکیت میں، لیکن چونکہ لوگوں نے، تو فوج کی تنخواہوں میں آج آپ خرچ کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ دے دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ ہے سرکاری چیز، چونکہ آپ نے سرکار کی خدمت کی ہے تو آپ کے معاوضے میں ہم 4/5 آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس میں سے بھی پانچواں حصہ انہی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، یعنی وہ سرکاری ملکیت میں رہے گا۔ اور مقصد کیا ہے یہ دیکھیے، آیت پڑھیے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو غنیمتیں بھی تم نے پائی ہیں ان میں سے پانچواں حصہ اللہ، اس کے پیغمبر، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں ہی کے لیے خاص رہے گا۔ بالکل دیکھیے وہی مددات ہیں جو پیچھے وہاں بیان ہیں، یعنی ایک ہی نوعیت کا مال ہے، اس مال میں سے جو بغیر کسی کی مدد کے حاصل ہوا کا یہ تو سارا ہی نہیں دیں گے، سرکاری ملکیت میں رہے گا، اور جس میں کچھ دینا حق بنتا ہے تو وہ دے دیں گے لوگوں کو، اور دینے کے بعد پانچواں حصہ اس میں سے بھی رکھ لیں گے۔ اس زمانے کی اصطلاحات مستار لیجئے تو ان احکام سے گویا قرآن کا منشا یہ تھا کہ معیشت میں نجی شعبے کے پہلو بپہلو ایک قومی شعبہ بھی ہر حال میں موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ ریاست کی سطح پر تنہا یہی طریقہ ہے جس سے معاشرے میں دولت کی گردش کو متوازن رکھا جا سکتا اور نجی شعبے کی ترقی کے نتیجے میں، نجی شعبے کی ترقی کے نتیجے میں دولت کے بعض طبقوں میں ارتکاز کا جو مسئلہ لازمن پیدا ہو جاتا ہے اس کے برے نتائج سے معاشرے کو بڑی حد تک محفوظ رکھنے کی جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ اس دنیا میں خدا کا قائم کردہ نظم یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، یعنی آپ ایک چیز کے بارے میں ایک قاعدے کا اطلاق کرتے ہیں، ایک قدر کا احترام کرتے ہیں، اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ لازمن پیدا ہوں گے۔ تو جیسے ہی آپ نجی ملکیت کو تحفظ دیتے ہیں، جس طریقے سے اس کے اوپر ٹیکسیشن کی بھی تحدید کر دیتے ہیں، مال کی حرمت قائم کر دیتے ہیں، اس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، وہ کرنا ضروری ہے، لازمن اس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ کیا ہوگا کہ دولت جو ہے وہ دولت مندوں میں ارتکاز کرے گی۔ اب غریبوں کے لیے کیا کیا جائے، اسٹیٹ کس طریقے سے یہ معاملات کرے، تو فرمایا کہ جو کچھ سرکاری ملکیت میں ہے اس کو نہ دیجیے، اس کا نظم آپ خود قائم کیجیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اموال املاک ہیں سرکاری ملکیت میں، تو ان کا نظام کیسے چلایا جائے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ رہا ان اموال کے بندوبست کا معاملہ، تو اسے شریعت نے حالات و مسالے پر چھوڑ دیا، یعنی یہ چیز جو ہے اس میں کوئی قاعدہ نہیں بنایا، حالات و مسئلے تھے، حکومت نے نظم چلانا ہے، کیسے چلائے گی وہ اپنے طریقے سے طے کر سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے اول الامر ان کے ارباب حل وقت کے مشورے سے اس کے لیے جو طریقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی اب سٹیٹ پراپرٹی ہے، سٹیٹ کی کچھ ملکیت کی چیزیں ہیں، زمین ہے، فیکٹریاں ہیں، کوئی اور چیز ہے، بجلی کا معاملہ ہے، آپ کی حکومت کے پاس ہے نا بہت سی اس طرح کی چیزیں، تو ان کا نظم کیسے چلایا جائے، یعنی یہ نظم جو ہے یہ آپ ایک پبلک سیکٹر قائم کر کے چلائیں، آپ ٹھیکے پر دے دیں، آپ نجی شعبے کو انوالو کر لیں، آپ جو پبلک سیکٹر کے اپنے مفاسد ہیں ان کا علاج کیا کریں، یہ انسانی ذہانت پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، بس یہ ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے ریاست کے پاس رہنی چاہیے، چلانے کے لیے آپ دنیا کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو طریقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر میں نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خلفائے راشدین نے کیا کیا, اس کے کچھ نظائر کوٹ کر دیے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خیبر کی زمینیں اسی مقصد سے بٹائی پر دی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کیا. اب یہ بندوبست کا معاملہ ہے, یہ شریعت نہیں ہے, اس میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو مناسب طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو خیبر کی زمینوں کے بارے میں حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بٹائی پر دے دی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو نجی کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہا کہ میرے ساتھ معاملہ کر لو اور جو پیداوار ہوگی اس کا اتنا حصہ تمہارا ہے اتنا حصہ میرا ہے. یعنی کوئی بیوروکریسی نہیں قائم کی ان کا نظم چلانے کے لیے, بٹائی پہ معاملہ کر لیا. ایک طریقہ یہ اختیار. بعض رقبے جن افراد کے لیے خاص کیے انہی کے تصرف میں رہنے دیے. اچھا, بعض رقبوں کو آباد کرانا پیش نظر تھا تو یہ کہا کہ تم لوگ جتنا بھی اس میں سے یافت ہوتی ہے لے لو, پھر دیکھیں گے. یعنی انہی کے تصرف میں دے دیے. ٹھیک ہے, تصرف میں ملکیت ریاست کی ہے, دے دیے آباد کرنے کے لیے. یہ بہت واقعات ہوئے اس کے. بعض کو حما قرار دیا, بعض چراگاہیں تھیں ان کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ ان میں قدرت جو کچھ اگاتی ہے اگنے دو, ایک کسی آدمی کو اس کے اندر کوئی کچھ نہیں کرنا ہے. جو حکومت کی ضرورتیں ہوں گی ان کے لیے, مثال کے طور پر بیت المال کے اونٹوں کو چرنا ہے یا اور اس طرح کے معاملات کرنے ہیں تو وہ ہو جائے گا اس میں. بعض چیزوں میں سب مسلمان یکسٹ شریک ٹھہرائے, ان کے حوالے نیچے موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں, جہاں جائیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے یہ طے کر دیا کہ اس میں جس کا جو جی چاہے جا کے, مثال کے طور پر کوئی پانی کا تالاب ہے اس میں بڑا, تو بس جو جائے جا کے پانی لے رہے ہیں اس میں, یعنی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اجتماعی طور پر فائدہ اٹھائیں, ریاست کا نظام ہے اس کا فائدہ اٹھائیے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں اس طرح سے جن کے بارے میں یہ اصول کیا. بعض چشموں اور نہروں سے انتفاع کے لیے الاقرب فلاقرب کا قاعدہ مقرر کیا. بعض چشمے تھے بعض نہریں تھیں, اس میں یہ طریقہ آپ نے قائم کر دیا کہ ٹھیک ہے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, لیکن پہلے والا پہلے اٹھا لے دوسرے والا بعد میں اٹھا لے. اس میں وہ بڑا مشہور مقدمہ بھی پیش ہوا جس میں آپ نے کہا کہ پانی اب ادھر سے آ رہا ہے نا, آپ نے دیکھا نا ابھی ٹیل پر پانی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو پانی ادھر سے آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ٹخنے تک پانی روک کے باقی چھوڑ دیں. یہ ظاہر ہے کہ کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ حالات کے لحاظ سے آج آپ کوئی اور نظم و نسق پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو الاقرب فلاقرب کا طریقہ یہ کہ پہلے والا پہلے, مثال کے طور پر ٹخنے کے برابر اس نے پانی روک لیا ہے اتنا لے لے گا, پھر چھوڑے گا تو اگلے کو مل جائے گا, پھر چھوڑے گا تو اگلے کو. ایک نہر سے ایک چشمے سے پانی آ رہا ہے تو وہ آپ اس سے اس طرح کر دیتے ہیں. اور کوئی طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا, یعنی آپ کوئی بند بنا کے کوئی ڈیم قائم کر کے کوئی پانی کو اوپر نیچے تو نہیں جا سکتے تھے. سادہ جو طریقے تھے ان میں سے بہت سے اختیار کیے. اچھا, اور سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے عراق و شام کی مفتوحہ زمینیں, یہ اب وہ مسئلہ ہے, اپنے عہد خلافت میں ان کے پرانے مالکوں ہی کے تصرف میں چھوڑ کر ان کی پیداوار کے لحاظ سے ایک متعین رقم ان پر بطور خراج عائد کر دی. سید عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ زمینوں کی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے میں کرایہ عائد کر رہا ہوں اس کے اوپر, وہ آپ اسٹیٹ کو دیں گے اور باقی آپ کا جو کچھ بھی ہے. تو آپ یعنی ابھی بھی رقم گننے میں ناکام ہو جائیں گے جو کچھ اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے پاس آتا تھا. اب بھی کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے اور کتاب الاموال میں ابو عبید نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے جتنا سیدنا عمر کے زمانے میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عباسی کبھی اتنا خراج نہیں لے سکے جتنا سیدنا عمر لیتے تھے. یعنی وہ جو جہاں وہ لے گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف کی صورت وہ تھی, خیبر میں جب وہ گئے ہیں مسلمانوں کے نمائندے یہودیوں کے ساتھ, ان کو بٹائی پر دی ہوئی تھی زمینیں وہ جن کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے, تو وہاں جا کے انہوں نے تو اب ظاہر ہے کہ حصہ مقرر تھا نا کہ بھائی آدھا آپ کا ہے آدھا ہمارا ہے, تو انہوں نے ڈھیری بنا دی اور ڈھیری بنا کے پیچھے ہٹ گئے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ان میں سے جو اٹھانی ہے اٹھا لو. تو یہود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے کہا کہ اسی انصاف پر زمین و آسمان کا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ اسی شان کے ساتھ دیتے بھی تھے. تو یہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے, یہ طریقے خلفائے راشدین نے اختیار کیے بندوبست اور نظم و نسق کے. اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے واپ ڈاؤ کیسے چلانا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا معاملہ کرنا ہے, لیکن جو اصول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو کچھ سرکاری ملکیت کے اندر آ گیا ہے اس سے وہ توازن پیدا کرو, جو توازن نجی ملکیت نے لازمن درم برم کر دینا ہے تاکہ حکومت کے پاس بھی ایک مد موجود رہے زائد, اور یعنی اس کے نتیجے میں ایک مکسڈ اکانومی وجود میں آئے گی اور یہ اس طریقے سے قائم ہو جائے گی. یہ قرآن مجید کی تجویز ہے. اور آپ پھر ایک مرتبہ خاتمے کے اوپر سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کہتا ہے, یعنی فلسفہ معیشت کے لحاظ سے کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کی نجی ملکیت کو تحفظ دیا جائے گا، جب کاروبار کے مواقع ان کو آزادانہ میسر آئیں گے، جب ٹیکسیشن کے معاملے میں بھی ایک منصفانہ طریقہ قائم کر دیا جائے گا، لوگوں کے مال کی حرمت سوسائٹی میں قائم ہوگی، تو اس کے نتیجے میں کاروبار پھلے گا، پھولے گا، بہت ترقی کرے گا. لیکن یہ ترقی لازماً ارتقال پیدا کرے گی اور اس کو نہیں روکا جا سکتا اور نہیں روکنا چاہیے. یہ بہتے سمندر کو روکنا ہے، یہ دریا کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، ایسے ہی اس کو چلنا ہے. دنیا نے اس میں رکاوٹ پیدا کر کے دیکھ لی، کچھ حاصل نہیں ہوا. کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایک مقابل میں قومی شعبہ وجود میں لے آیا جائے تاکہ اس کی آمدنی سے غریبوں کی مدد کی. یہی وہ اصل میں آمدنی تھی جس کی بنیاد پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے خطیر وظائف بے روزگاروں کے قائم کیے. ایک اجتماعی کفالت کا نظام اس زمانے کے لحاظ سے قائم کر دیا. کسی آدمی کے لیے کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا. بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا وظیفہ دیا جا رہا ہے، اور لوگ ہیں تو ان کو دیا جا رہا ہے. یہ سب کہاں سے آیا تھا؟ اصل میں یہ کیا گیا کہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے، جو لوگ نہیں آگے بڑھ سکتے، جن کی ضرورتیں اس نوعیت کی تھیں، بڑے بڑے علماء، فضلاء، جن کو مقصود یہ تھا کہ وہ فارغ ہو جائیں معاشی ذمہ داریوں سے، تو بڑی خطیر رقمیں خلفائے راشدین نے ان کے ڈسپوزل پر دیں اور ان سے کہا کہ بس آپ کیجئے جو بھی کرنا. تو یہ جناب ایک قاعدہ تھا. اس قاعدے کے بعد اب اگلا جو باب ہے وہ ہے عدم اہلیت کا باب. یعنی اب آپ یہ دیکھیے، قومی شعبے کے بارے میں بھی قرآن نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا اور نجی ملکیت کی حرمت کے بارے میں واضح کر دیا. ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی نجی ملکیت میں تصرف کی اہلیت کھو بیٹھا ہے، پاگل ہو گئے، نہایت احمق، سخت نقصان ہے، چرابی کبابی. ایک بڑی جائیداد والدین سے مل گئی ہے، چلانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. بچہ ہے، ماں باپ دنیا سے رکھا، یعنی سینکڑوں چیزیں ہو سکتی ہیں. عدم اہلیت پیدا ہو گئی، وہ نہیں کر سکتا اس کام کو، بربادی ہو جائے گی. تو اب یہاں پھر ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ جی عدم اہلیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے لیکن وہ مالک ہے، ملکیت کی آپ حرمت مانتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ ہے نا ایک نازک سوال. ملکیت کی آپ حرمت مانتے ہیں، ضائع کر دیں، اٹھا کے پھینک دیں. ایک پورے کے پورے، یعنی ایک فیکٹری ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، باپ نے دی، اب اگلے دن صاحب دادے جو ہیں ان کو شراب کے نشے سے فرصت نہیں. میں چند نہیں، نازک صورتیں، اس میں 400 آدمی مزدور کام کر رہے ہیں، 4000 کام کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ یعنی اس طرح کی شکل جب پیدا ہو جائے ملکیتوں میں تو ملکیت کا یعنی پرابلم ہے نا. یہ قرآن نے اس کے بارے میں دیکھیے کیا کہا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں، یہ سورہ نساء کی 5ویں آیت ہے، لا توتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا. اور تم اپنا وہ مال جو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال اگرچہ ایک آدمی کی نجی ملکیت ہے لیکن ہے وہ اصل میں معاشرے پورے کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز، تو اس کو اموالکم قرار دے دیا. یا سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ مال اس کا ہے لیکن کہا کہ یہ اصل میں سارے معاشرے کا مال ہے. اور فرمایا کہ یہ اصل میں سوسائٹی کے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ فیکٹری جو ہے وہ اس کی ہے تو نجی ملکیت، وہ ذمہ دار ہے تو، لیکن اس کے اوپر تو کئی خاندان ہیں، یعنی وہاں کی پیدا ہونے والی خرابی اصل میں پوری سوسائٹی کے لیے مسئلہ بن جائے گی. تو اب یہ فرمایا کہ یہ ان کو ان سے لے لیے جائے، یعنی ان کا تصرف بند کر دیا جائے، ملکیت ختم نہ کی جائے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک قانون موجود ہے ہمارے ہاں کہ مثال کے طور پر نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، تو کورٹ آف وارڈ کے طریقے کے اوپر ریاست اس کا نظم و نسق سنبھال لیتی ہے، ملکیت قائم رہتی ہے، جب وہ پھر اس قابل ہو جاتے ہیں دے دیا جاتا ہے انہیں. تو فرمایا کہ یہ جو اموال ہیں ان کو ان کے سپرد نہ کیا جائے، ان کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن ورزقوہم فیہا، ان کی ضروریات جو ہیں، کیونکہ مال کے وہ مالک ہیں، اس کا پوری فراخ دلی کے ساتھ خیال رکھا جائے. جو ان کا معیار تھا زندگی کا اس کے مطابق ان کو کھانے پینے کو دیا جائے، اور وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ دلداری کے ساتھ ریاست ان کے ساتھ یا معاشرہ ان کے ساتھ جس نے بھی کرنا ہے معاملہ کرے. اب ذرا یہ سیاق و سباق میں سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے. اصل میں یہ آیت کس مقصد کے لیے آئی اور قرآن نے اس کو اٹھایا کیسے؟ اصل میں مسئلہ ہے یتیموں کے مال کا. یعنی ایک یتیم بچہ ہے کہ جس کا مال کے نگران آپ ہیں، یہ سیاق اس کا یہ ہے. سورہ نساء کی یہ آیت جس سیاق و سباق اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے یتیموں اور یتامہ اور ان کے سرپرستوں سے متعلق ہے, یعنی یتیم کا سرپرست ہے. تو اب وہ یہ کہتا ہے, قرآن نے کہا کہ یتیم کا مال جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. تو لوگ ظاہر ہے کہ ڈرے اس کے نتیجے میں, لیکن قرآن نے یہ کہا کہ جب تک وہ اپنے مال میں تصرف کی اہلیت نہیں پیدا کر دیتے اس وقت تک سرپرست کے تصرف میں رہے گا ان کا مال. یہ ہے آیت کا سیاق و سباق. اس میں لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مال کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے, اس لیے یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ انفرادی حق کے ساتھ خاندانی اور اجتماعی بہبود کو بھی پیش نظر رکھیں, اور جب تک وہ اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائیں ان کا مال ہے ان کے حوالے نہ کریں, بلکہ خود اس کی حفاظت اور نگرانی کا اہتمام کرتے رہیں. آیت کا سیاق یہی ہے, یعنی آیت اس سیاق میں آئی ہے, لیکن قرآن مجید نے کیا کیا, ایک لفظ کو تبدیل کیا بس, اور دیکھیے اٹھا کو اس کو اصول بنا دیا. آیت کا سیاق یہی ہے, لیکن اس کے الفاظ پر غور کیجئے تو یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اس میں حکم کا مبنا یتیمی نہیں, یعنی یہ نہیں کہا کہ یتیم کے مال کے ساتھ یہ کرو, سیاق یتیموں کا ہے, نہیں بلکہ صفاحت یعنی بے سمجھی اور نادانی ہے. لفظ تبدیل کر دی, یہ نہیں کہا کہ یتیموں کا مال اپنے تصرف میں رکھو, نہیں یہ ابھی صفی ہے, تو اصل میں وہ وجہ تبدیل کر دی, بے سمجھی اور نادانی ہے. چنانچہ یہ بات اس سے نکلتی ہے کہ اس میں جو حق یتیم کے سرپرستوں کو دیا گیا ہے وہی حق اگر حکم کا مبنا موجود ہو, یعنی وہی صورتحال پیدا ہو جائے کسی شخص, جیسے کہ میں نے مثالیں دی آپ کو, تو ریاست کو بھی اس کے باشندوں پر لازمن حاصل ہو, یعنی جو حق ہے اصول چونکہ ایک ہی رہے گا تو وہ حق حاصل ہو جائے گا. چنانچہ اس کی روح سے کوئی شخص اگر اپنی حماقت بے رہروی اور نادانی کے باعث مال و متاع کے ضیاع اور ذرائع پیداوار کی بربادی کا سامان کرتا ہے تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس کے املاک میں حق کے تصرف سے اسے معزول کر کے ان کا نظم خود سنبھال لے, حق کے تصرف سے, حق کے ملکیت سے نہیں. یہ سوسائٹی کے قیام و بقا اور اس کی بہبود کا تقاضا ہے جسے ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. تاہم اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جس شخص کو حق کے تصرف سے معزول کیا جائے اس کے مال سے اس کی ضروریات کا بندوبست نہایت فراخ دلی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس مقصد کے لیے ورزقوہم منہا کے بجائے ورزقوہم فیہا کے جو الفاظ آیت میں آئے ہیں وہ عربیت کی روح سے اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان میں سے کچھ انہیں دے دو, یہ کہا گیا کہ نہیں اس میں فراخی کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. اب یہ کہ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ لے لیا جائے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے عدالت کا نظام قانون وہ سب آپ بنائیں گے, ایک غیر جانبدار اتھارٹی کے ذریعے سے اس کو طے ہونا چاہیے, لیکن یہ فرض اللہ تعالیٰ نے عائد کر دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.